لا تعلمون اساس ذرہ برابر علم رکھتے ہیں. یہ ہے ابتدا انسان. اور پھر فرماتے ہیں کہ ثم یرد الى ارض العمر جو کیلا یعلم بعد علم سیا. جب ارض عمر پر پہنچتا ہے 80-90 برس کی عمر ہو گئی, ہوش و حواس ختم ہو گئے, تو پہلے تو حافظہ کمزور پڑے گا, تو جو پچھلا علم تھا وہ ختم ہو گیا. نگاہ جاتی رہی تو دیکھنے کا علم ختم ہو گیا, کانوں کی طاقت جاتی رہی سننے کا علم ختم ہو گیا. جو پہلا علم جوا تھا وہ حافظہ کمزور ہونے سے وہ غائب ہو گیا, تو نہ اگلا علم رہا نہ پچھلا, جیسے آئے تھے ویسے قبر میں چلے گئے. بتلانا یہ ہے کہ جب آئے تھے جب بھی جاہل تھے, جب جا رہے ہو جب تیرا علم ہو, علم تمہارا نہیں ہمارا ہے, جب تک چاہ رکھا ہم نے جب چاہ نکال دی. تمہیں حق نہیں ہے فخر کرنے, جب علم جیسے کمال پر فخر کا حق نہیں ہے تو آگے جو علم کے آثار ہیں عمل اور صنعت اور علم اس پر فخر کرنے کا کیا حق. وہ جو سب دین ہے اللہ کی, سب حکمت خداوندی کے تحت مل رہا ہے, شکر کا موقع ہے. تو بہرحال علم جیسی نعمت پر جب فخر کا موقع نہیں, وہ اس لیے کہ علم ہماری چیز نہیں ہے, علم اللہ کی چیز ہے. جتنا جسے چاہ دے دیا, جب چاہے نکال لے. تو علم کا مالک دوسرا ہے ہم نہیں. ہمیں ایک نسبت ہو گئی کہ یہ اللہ کا کچھ علم جانتے ہیں, کچھ بزرگوں کے قول سن لیے انہوں نے, انہیں پہنچا دیتے ہیں. بس میں جس نسبت کی وجہ سے آپ نے احترام کرنا شروع کر دیا, وہ احترام نسبت کا ہے, وہ ہماری ذات سے نہیں. ہم اس دھوکے میں نہیں آتے آپ کس کی تعظیم کریں ہماری, کہ ہم یوں سمجھ لیں کہ واقعی ہم واجب التعظیم. ہم تو گئے گزرے میں کوئی چیز نہیں, کوئی ہستی نہیں ہماری. ہاں البتہ جو علم کی بات ہے اس کی عزت ہمارے دل میں بھی, چاہے وہ ہمارے قلب کے اندر ہو, اس لیے کہ ہم جانتے ہیں وہ ہماری چیز نہیں. ہم ڈرتے ہیں کہیں نکال نہ لیا جائے, کہیں چھین نہ لیا جائے. ہماری کی چیز ہے. اس واسطے کسی نعمت پر بھی فخر کرنے کا موقع نہیں دیا گیا, انسان کو شکر کا موقع دیا گیا. ایمان جیسی نعمت اور دولت, اس پر بھی فخر کی اجازت نہیں, شکر کا موقع. قالت الاعراب آمنا, عرب کے بدوؤں نے کہا ہم مومن ہیں. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. فرما گیا مت کہو مومن ہو, یوں کہو مسلمان ہیں, کچھ عمل ظاہری کر لیتے ہیں. کیسے دعویٰ کر رہے ہو کہ مومن ہے, ایمان ہے ہمارے اندر اور بہت ماں. تو گوا ممانعت کی گئی دعویٰ کرنے کی, کہ ادعا کا کوئی حق نہیں, دعوے کا کوئی حق نہیں. اس لیے کہ دعویٰ ہوتا ہے اپنی چیز پہ, جو چیز آپ کی نہیں ہے دعوے کرنے میں کیا. گورنمنٹ اگر کسی کو خزانچی بنا دے, ریزرو بینک کا صدر بنا دے, اس کو گورنر بنا دے, تو کروڑوں اربوں روپیہ اس کے ہاتھ سے خرچ ہوتا ہے, لیکن اسے یہ دعویٰ کرنے کا حق ہے کہ میں دے رہا ہوں, میں خرچ کر رہا ہوں. وہ ایک خزانچی امین ہے, اصل میں گورنمنٹ مالک. جس دن وہ یہ دعویٰ کرے گا بے رائے, اسی دن کان پکڑ کے نکال دیں گے ریزرو بینک, دوسرا آدمی لایا جائے. اس لیے کہ یہ خیانت ہے کہ دوسرے کی چیز کو اپنی کہے آدمی. تو ایک عالم اگر دعویٰ کرنے لگے میرے اندر علم ہے, وہ خائن, وہ خیانت کر رہا ہے. اس لیے کہ علم اس کی چیز نہیں, مالک کی چیز ہے. اسے کیا حق تھا کہ اس نے دعویٰ کیا. کوئی کمال آ جائے, ہر کمال اللہ کا ہے, کسی انسان کی ذات میں کمال نہیں. تو حق نہیں ہے انسان کو فخر کا, غرور کا موقع ہے شکر کرنے. بات یہی ہے, وہ ایک حکایت مجھے یاد آئی کہ کوئی بڑا آدمی, بہت بڑا مالدار, کروڑ پتی, اور بہرحال یہ اللہ کی ایک دین ہے, ایک نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے. جیسے روحانی نعمت ہے نعمت ہے, مادی نعمت بھی تو نعمت ہے. اگر کسی کو علم کا لکھپتی بنا دے, کسی کو مال کا لکھپتی بنا دے, اللہ دوسرے ہاتھ میں, غرور کا حق نہیں کسی کو. تو ایک کروڑ پتی بہت بڑا آدمی وہ آ رہا تھا, مگر مال کی گھمیر اس کے دماغ میں چڑھی. تو پیر ڈالتا کہیں تھا, پہنچتا کہیں تھا, سینہ ابھرا ہوا, چہرہ الجھے ہوئے, بڑے تکبر سے, بڑی نقبت سے. سامنے سے ایک بچارا گزری پوسٹ فقیر, معمولی درجے کا, وہ آ گیا. اور اس نے آ کر نصیحت کی اس بڑے آدمی کو اور کہا کہ لا تمشی فی الارض مرحا، اے اللہ کے بندے زمین پر اکڑ کر مت کر، غرور مت کر، انک لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، یہ جو تو اکڑ رہا ہے تو اکڑ کے زمین کو نہیں پھاڑ ڈالے گا، آسمان کو نہیں چیر ڈالے گا، تو کیوں خام خام مصیبت میں مبتلا ہے آدمیوں کی طرح سے چل، جب بالوں کی چال کیوں چل رہا ہے؟ اکبر نے کہا ہے خوب، خوب بھی کہا ہے کہ تعجب نخوت اہل زمین پر مجھ کو آتا ہے، یہ تو زمین پر چلنے والے تکبر اور نخوت کرتے ہیں، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، تعجب نخوت اہل زمین پر مجھ کو آتا ہے، یہ کیوں اس پر اکڑتے ہیں میں مر کے گزرتے ہیں، اس پر اکڑنا کہ جس میں کل کو سر اور پاؤں کے بل جائے گا آدمی اور جا کر دفن ہوگا اور خاک کا جو دل بن کر خاک بن جائے گا، اس پر اکڑنے کے کوئی معنی نہیں۔ تو اس بجڑی کو اس فقیر نے کہا کہ لا تمشی فی الارض مرحا، اے اللہ کے بندے زمین پر اکڑ کر مت چل، یہ انسانوں کا کام نہیں۔ وہ اپنے مال میں مست تھا، اسے بہت برا معلوم ہوا کہ ایک بھیک منگا فقیر میرے سامنے آ کے نہیں اٹھا، اس نے بڑی تمکنت سے کہا کہ ارے جاہل فقیر، تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ یہ بھی بڑے بگڑے دل کا تھا فقیر، وہ اپنے مال میں مست تھا، یہ اپنی کھال میں مست، یہ آگے بڑھا، اس نے کہا جی میں جانتا ہوں آپ کو، آپ کون ہیں، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں بتاؤں کہ آپ کون ہیں۔ اب وہ بھی فکر کے کھڑا ہوا کہ بھئی یہ بڑے بگڑے دل کا فقیر سامنے آیا ہے، اس نے کہا کہ جی یہ سن لیجیے آپ کون ہیں، میں بتلائے دیتا ہوں، اولوں کا نصفت القذرا و آخروں کا جیفت المجرا و انت بین ذلک تحمل العذرا، ابتدا آپ کی یہ گنجے کچرے سے ہوئی ہے کہ جو بدن سے نکلے تو غسل واجب ہو جائے، مسجد میں جانے کے قابل نہ رہے، قرآن پہ ہاتھ رکھنے کے قابل نہ رہے، قرآن پڑھنے کے قابل نہ رہے، یعنی اوپر سے لے کے نیچے تک، اندر سے لے کے باہر تک ناپاک، یہ تو آپ کی اصلیت ہے، ایسے کچرے یہ تو ابتدا ہے آپ، انتہا یہ ہے کہ جب قبر میں پہنچ جائیں گے تو جس بدن کو آپ بہت عمدگی سے پال پرورش کر رہے ہیں، اس میں پانی بہے گا، کیڑے پڑیں گے، بدبو اٹھے گی، سائیں اٹھے گی، یہ آپ کی انتہا، اور اس درمیانی حالت یہ کہ سیر و نجاست آپ کے اندر بھری ہوئی ہے، خون ہے وہ نظر، پاخانہ پیشاب وہ نظر، گندگیاں بھرے پھر، آپ سمجھ گیا آپ کون ہیں، وہ بھی آخری، کیونکہ کہنے والا اہل دل تھا، اور اجر خیرت بر دل ریزت، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل کی بات دل میں ٹکراتی ہے، اس کے دل پر اثر ہوا، اور اس نے متاثر ہو کر کہا کہ جزاک اللہ کے قسمم باز کر دی، مرابا جانے جا ہمراج کر دی، اللہ کی جو جزا خیر دے میری آنکھیں کھول دی، تھی مجھے تو ملا دیا تو نے اللہ سے، میں تو اپنی نخوت میں اپنے ہی دو سب کچھ سمجھتا، معلوم ہوا مجھ سے بھی بڑا کوئی، میں بڑا نہیں، آنکھیں کھل گئی میری۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ کس چیز پر آدمی غرور کرے، کیا نجاست پر غرور کیا جاتا ہے، کیا پانی ہونے پر غرور کیا جاتا ہے، کیا اس کھال اور ہڈی چمڑے پر غرور کیا جاتا ہے؟ اگر یہ غرور کی چیز ہے تو ہاتھی کو غرور کرنا چاہیے، وہ بہت بڑا ہے ہم سے بدن کے لحاظ، اس میں خون زیادہ ہے ہم سے، یہ تو کوئی فخر کی چیز نہیں، فخر کی چیز ہوتی جو علم اور ایمان ہوتا وہ بھی فخر کی چیز نہیں، اس لیے کہ وہ دوسرے کی دین ہے، وہ ہماری چیز نہیں، تو جو ہماری چیز ہے وہ تو گندا، اور جو آئینی چیز ہے وہ پاک، تو گندے پہ تو ہم فخر نہیں کر سکتے، اور آئینی پہ یوں نہیں کر سکتے، وہ ہماری چیز نہیں، تو فخر کا موقع نہیں رہا انسان کو، موقع ہے تو شکر کا ہے کہ اللہ نے مجھے علم دے دیا، مجھے صحت دے دی، مجھے جوانی دے دی، تندرستی دے دی، بدن کی نعمت دی، روح کی نعمت دی، شکر کرے آج۔ تو بہرحال وہ یاد نہیں رہا بات کہاں سے چلی تھی، میں تو یاد کر رہا تھا کہ صحت اجتماعی میں بہت بڑی برکت ہے، اور
انتساب اصل چیز ہے، یعنی نسبت پیدا ہو جاتی ہے، نام لگ جاتا ہے خدا سے، بھائی یہی برکت کی چیز ہے، تو عالم نام لگ گیا خدا سے وہ قابل فضل ہو گیا، صنعت و حرفت والا نام لگ گیا ایک ہنر کے، ہنر اللہ کا ہے وہ قابل خدمت ہو گیا، قابل تعظیم ہو گیا، دولت مندی وہ نعمت ہے اللہ کی، بہرحال مالک ہے اللہ، اس ملکیت سے کچھ حصہ مل گیا، ایک نسبت ہو گئی، وہ باعث فضیلت بن گیا، اس کی لوگ چوکری کرنے لگتے ہیں، تو مادی نعمت ہو یا روحانی نعمت ہو، ہر نعمت منسوب ہے اللہ کی طرف، اس کی عطا ہے، اس کے نام لگنے سے شہ بابرکت ہو جاتی ہے، اس کے کٹ جانے سے نحوست بن جاتی ہے، تو ہر چیز میں انتساب کی برکت ہے، نسبت کی برکت ہے، تو جب آدمی حیات اجتماعی اختیار کرے گا، اس حیات اجتماعی سے انسانوں کے قلوب میں نعمت پیدا ہوگی، اتفاق کی، اتحاد کی، محبت باہمی کی، اور اس محبت باہمی سے ایک دوسرے کو ہدایت کریں گے، ایک دوسرے کو راہ دکھلائیں گے، تو یہ ساری چیزیں نسبت لگتی جائے گی، نام لگتی جائیں گی اللہ سے، اور وہ چیزیں باعث اجر بنتی جائیں گی، تو مکان بھی باعث اجر، اس میں اجتماع بھی باعث اجر، اس میں کھانا پینا بھی باعث اجر، نیت صحیح ہونی چاہیے، نصب العین صحیح ہونا چاہیے، اگر یہی کھیل آپ اس لیے کریں کہ تفریح تباہ ہوگی، یہ عادت ہے، عبادت نہیں بنی، جب یہ نام خدا کے لگے گی جب یہ عبادت بن جائے گی، تو ہر عادت کو عبادت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے نام جب کر جائے گی، کرنا تو ہے ہی، تو پھر اسے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مفید کیوں نہ بنایا جائے، جب آنا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، تو دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کھانے پینے کو دونوں جہان کی برکت کیوں نہ بنا دیا جائے، ادھر ایسی نیت کے پیر سے بن جاتی، یہی کام آپ کریں گے تبدیل نفس کے لیے یہ وبال بن جائے گی، اور یہی کام آپ کریں گے رضائے حق کے لیے یہ عبادت بن جائے گی، دنیا آخرت دونوں حاضر، بس ذرا سا فکر کرنا پڑے گا پل کے اندر، اس کیسا بھی فکر اگر آدمی دوبارہ نہ کرے تو اور کیا چیز دوبارہ کرے گا، یہ تو بہت معمولی بات ہے، کسی دولت مند نے ایک مکان بنایا، کوٹھی تعمیر کی، بڑے بڑے دروازے رکھے، بڑے بڑے روشن دان رکھے، اس میں بہت صاف ستھرا بہترین کوٹھی بنی، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ کوٹھی کا افتتاح اپنے شیخ سے کرائیں، برکت ہوگی، تو اپنے پیر کو اور شیخ کو بلایا، وہ تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے دروازے، بڑے بڑے روشن دان، بڑے روشن کمرے، انہوں نے کہا کہ بھائی اتنے بڑے بڑے روشن دان تم نے کیوں رکھے ہیں اور اتنے بڑے بڑے دروازے کیوں رکھے ہیں، انہوں نے کہا حضرت اس لیے رکھے ہیں کہ ہوا بھی آئے، دھوپ بھی آئے، مکان صاف ستھرا رہے، فضا، اور ماں کیا بندے خدا، اس کی نیت نہ کرتے ہوا تو جب بھی آ جاتی، نیت نہ کرتے روشنی تو جب بھی آ جاتی، تم نے ایسی نیت کیوں نہ کرتی کہ تمہیں اجر و ثواب بھی مل جاتا اور مکان بھی بنا رہتا، تم نے یہ نیت کیوں نہ کر لی کہ میں چوڑے روشن دان اس لیے رکھتا ہوں کہ مؤذن کی اذان کی آواز جلدی آ جائے، اللہ کا نام میرے کان میں پاس ہے، تو تمہیں اجر و ثواب ملنا شروع ہو جاتا، روشنی اور دھوپ تو جب بھی آتی، تو جو چیز نیت کی محتاج نہیں اس کی نیت کرنی فضول بات ہے، نیت اس کام کی کرے جو بلا نیت کے حاصل نہیں ہوتا، تو کلب گھر بنایا اگر تفریح نفس کے لیے، یہ تو آپ نیت کریں نہ کریں آنے کے بعد تفریح نفس تو حاصل ہو ہی جائے گی، جب اچھا کھائیں گے، بیٹھیں گے، ہنسیں گے، بولیں گے تو خام کا تفریح ہوگی، نیت کریں نہ کریں، لیکن اگر نیت یہ کر دی کہ ہم کہ ہمارے دلوں میں فرحت ہو اور پھر اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائیں، ہم جمع ہوں، جمع ہو کر اپنی مسائل کا علاج تجویز کریں، بھائی یہ عبادت بن جائے گی، جیسے میرے بزرگ نے مولانا عمر جی نے فرمایا کہ مشکلات میں مبتلا ہیں مسلمان، اور وہ آپ ہی حضرہ کے مسلمان مبتلا ہیں، یہی تو نہیں، مشکلات کی نوعیت سے الگ الگ، کوئی کسی مصیبت میں، کسی کو بخار آ رہا، کسی کو جاڑا چل رہا ہے، کسی کو زکام ہو رہا، کسی کو کھانسی، تو مبتلا تو سب ہیں، مگر بیماریوں کا فرق، اس کی تدبیر میں کہتا ہوں سب سے بڑی تدبیر تو خود اسلام ہے، صحیح معنی میں مسلم بن جائے ہر بیماری ختم ہو جائے. اس کی تدبیر جوڑنا ایک فضول چیز ہے, وہ تو آپ کے اندر موجود ہے, اسے ذرا اجاگر کر لیا جائے. اسلام کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے گوشت کھا لیا تو وہ مسلمان ہو گئے, اور آپ نے صحت بنا لی. اسلام نام ہے اطاعت خداوندی کا, کہ ظاہراً اور باطناً مطیع خدا اور مطیع حق بن جانا. گھریلو زندگی میں بھی اللہ کی اطاعت, جماعتی زندگی میں بھی اللہ کی اطاعت. بس مطیع حق بن جانا, مسلم بن جانا, یہی ہے سب سے بڑا علاج. اس لیے کہ مسلم کے معنی یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھے آدمی, زکات دے, یہ تو آثار میں سے ہے اسلام. مسلم کے معنی ہے تفویض کر دینے کے, یعنی اپنے کو حوالے کر دے خدا سے, کہ جس طرح آپ کا جی چاہے مجھ میں تصرف کر لے, نہ میری کوئی نیت نہ میرا کوئی ارادہ. ارادہ ہے تو آپ کا, مشیت ہے تو آپ. جب اس طرح اللہ کے ہاتھ میں دے دیں گے تو کیا اللہ ضائع کر دے گا آپ؟ ایک حاکم کے ہاتھ میں آپ دے دیں کہ بھی میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں, وہ کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. اپنی فوج پولیس دے دے گا کہ اس سے آنچ نہ آئے. تو اللہ جو کریم الکرما ہے, اکرم الاکرمین ہے, اس کے حوالے کر دے, وہ ضائع کر دے اور دشمنوں کے ہاتھ میں چھوڑ دے. ہاں آپ حوالے ہی نہ کریں, خدا کو چھوڑ کر خود اپنے خدا بننے لگے, تو پھر فرمائیں گے تم ذمہ دار ہو جو تمہارا جی چاہتے ہیں. سب سے بڑا علاج تفویض ہے. ساری مصیبتیں تجویز میں ہے, تفویض میں ہے راہ. آدمی جو خود تجویز کرتا ہے پروگرام, تو ظاہر بات ہے کہ جو تجویز کرے گا سب کا پورا ہونا تو ضروری ہے. اس میں ناکامی ہوگی تو بیٹھ کے روئے گا. لیکن اگر ایک بھی تجویز نہ کرے, یوں کہہ دے کہ اللہ میاں جو آپ کریں گے میں راضی ہوں, اب کوئی مصیبت ہی باقی نہیں رہتی. یہ ساری مصیبت تو تجویز میں ہے. اس نے ذہن میں گھر بنایا, گھروں کا, کہ میں 10 برس کے بعد شادی کروں, ایک کوٹھی بناؤں گا, بچے پیدا ہوں گے, مال ہوگا, یوں تقسیم کروں گا, یوں ہوگا. اور ایک تعمیر قلعے کی بناتا ہوا چلا گیا خیال پر ہوا. شادی ہوئی, بچہ ہوا, مگر چند دن کے بعد انتقال ہو گیا. اب رو رہا بیٹھ کے, وہ سارا گھرانہ ختم ہو گیا گھروں کا. لیکن اگر شروع سے کہتا کہ اللہ میاں نکاح ہو جائے جب بھی میں راضی, نہ ہو جب بھی راضی, اولاد جب بھی میں راضی, تو اس سے نہ رہے جب بھی میں راضی, کوئی حالت میری نارضائی کی نہیں, اسے کبھی دکھی بھی ہوں. دکھ کہتے ہیں اس کو کہ اپنی تجویز کے خلاف ہو تو کوہے بیٹھ کر آئے, اور جب تجویز ہی چھوڑ دے تو وہ توڑنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. موسیٰ علیہ السلام تجویز لے جا رہے تھے. حضرت موسیٰ اور افلاطون کا زمانہ ایک, یہ جو حکیم یونان کا افلاطون, یہ اسی دور کا ہے. تو تعارف نہیں تھا, نہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ افلاطون حکیم یونان ہے, نہ وہ جانتا تھا کہ یہ پیغمبر اسرائیل. ایک سڑک پر ملاقات تھی, مگر موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر انوار نبوت برس رہے تھے, جلال و جمال ظاہری اور باطنی. افلاطون سمجھ گیا کہ کوئی بڑی عظیم شخصیت, کوئی بڑا حکیم ہے. یہ آیا, اس نے مصافحہ کیا اور یہ کہا کہ برسوں سے ایک سوال ہے جو میرے دل میں کھٹک رہا ہے, کسی نے آج تک جواب نہیں دیا. مجھے توقع یہ ہے کہ شاید آپ جواب دے سکیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی کرو سوال, میرے ذہن میں ہوگا میں جواب دوں گا. اس نے سوال عجیب کرا تھا. اس نے کہا کہ یہ جو آسمان ہے اسے ہم ایک کمان فرض کریں. جس میں تیر چلایا کرتے ہیں نا, وہ کمان ہوتی ہے. تو آسمان کو ہم کمان فرض کریں, اور یہ جو مصیبتیں برس رہی ہیں انہیں تیر فرض کریں, اور ان تیروں کا چلانے والا اللہ میاں کو فرض کریں. تو صورت یہ بنتی ہے کہ اللہ میاں آسمان کی کمان سے مصیبتوں کے تیر برسا رہے ہیں مخلوق کے اوپر, تو بچاؤ کی صورت کیا؟ یہ سوال واقعی بڑا پیچیدہ, بڑا مشکل سوال ہے. اس لیے کہ جب آسمان کی کمان سے مصیبتیں برس رہی ہیں, تیر برس رہے ہیں, تو آسمان کے نیچے سے نکل کے تو نہیں جا سکتا کہیں آدمی. اور مان لے کے تھوڑی دیر کے لیے کہ نکل بھاگا آسمان میں. کوئی جس سیارہ ایسا اس کے ہاتھ لگ گیا تو وہ آسمانی کی ضرورت چل کر کے نکل بھاگا اس کی حدود مان لیے, مگر اللہ میاں کی حدود سے تو نہیں جا سکتا نکل. اس کے علم اور حکمت اور قدرت کا دائرہ تو لامحدود ہے, یہ جہاں بھی جائے گا محدود جائے گا, اور جہاں کا دائرہ لامحدود ہے اس سے کیسے نکلے گا. تو اگر آسمان کے نیچے سے فرض کرو نکل بھی جائے تو خدا کی حکمت اور قدرت کے دائرے سے تو نہیں نکل سکتا باہر. تو اس کا مطلب یہ کہ مصیبتوں کے تیر کھانے پڑیں گے اسے, کوئی صورت بچنے کی نہیں. یہ با افلاطون نے سوال کیا کہ اللہ میاں تیر چلا رہے ہوں, آسمان کی کمان سے تیر برس رہے ہوں, بچاؤ کی صورت کیا ہے؟ عقل جواب دے گی کوئی صورت بچاؤ کی نہیں, نہ آسمان کے نیچے سے باہر جا سکے نہ خدا کے دائرے قدرت سے باہر جا سکے. تو عقل تو ختم ہو گئی. اب گوا آپ تدبیر سوچتے تو ساری دنیا کے وکلا مل کے بھی سوچیں گے تو آسمان سے باہر جانے کی نہیں سوچ سکتے, اور خدا کے دائرے سے باہر جانے کی تو تصور بھی نہیں کر سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے. لہذا عقل تو ختم ہو گئی. جہاں عقل جواب دیتی ہے وہاں کام آتا ہے پھر عشق اور معرفت خدا بندی, وہاں سے نکلتی ہیں تدبیریں. عقل کا دائرہ بہت محدود ہے, عقل چکر کھا کر رہ جاتی ہے تب معرفت خدا بندی آگے آتی ہے. وہ راستہ دکھ رہا ہے, وہ عشق کا راستہ ہے, وہ عقل کا راستہ نہیں. خوب کہا ہے کسی شاعر نے کہ عقل گوید سنجحت راہ حجے دیش میں. عقل یوں کہتی ہے کہ فوٹ میں کو راستہ ہے, اوپر جاؤ نیچے جاؤ دائیں جاؤ بائیں جاؤ آگے جاؤ پیچھے جاؤ, وہ یہ چھ جہتیں ہیں. اس کے سوا کوئی جہت نہیں کہ نہ اوپر ہو نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں نہ سامنے نہ پیچھے, کوئی جہت ہی نہیں. تو سن سے یہی چھ نکلتی ہیں, یہ عقل کا تقاضا ہے. تو عقل وہ ہے کس جہت راہ حجے بیس میں. عقل کہتی ہے کہ چھ رستے ہیں, ان کے سوا کوئی رستہ نہیں. اس گوید ہنس رہا ہے بارہا من رستہ, اس کہتا ہے نہیں اور رستہ ہے, میں تو بارہا گیا ہوں اس میں سفر کرتا. تو جہاں عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں عشق آگے آتا ہے, وہ جواب دیتا ہے. تو افلاطون حکیم تھا, بڑی بھاری عقل تھی, وہ تو حل کر نہیں سکا. اور سارے فلاسفروں سے اس نے کہا وہ نہیں حل کر سکے. آخر حل کیا تو عارف باللہ نے, موسیٰ علیہ السلام نے حل کیا جن کے اندر دل میں خدا بندی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بچاؤ کی صورت تو بہت آسان ہے, تم نے غور نہیں کیا. اگر اللہ کو تیر چلانے والا فرض کریں, آسمان کو کمان فرض کریں, مصیبتوں کو تیر فرض کریں, تو بچاؤ کی بڑی آسان صورت. اب وہ افلاطون حیران ہوا کہ میں تو برسوں سے چکر کھا رہا ہوں اور ٹکرا رہا ہوں, کوئی صورت نہیں, لیکن یہ کہتے ہیں بہت آسان ہے. تو افلاطون نے کہا کیا صورت ہے؟ فرمایا جب تیر چلانے والا تیر چلائے اس کے سامنے رہو, پہلو میں آ کھڑے ہو, تیر لگے گا نہیں. تو اللہ کے پہلو میں آنے کا یہ مطلب کہ اللہ کے ذکر میں آ جاؤ, یا جو خداوندی کے پہلو میں آ جاؤ, مصیبتوں کے تیر اثر نہیں کرتے. مصیبتوں کے تیر جب ہی اثر کرتے ہیں جب قلب کے اندر یا جو خداوندی نہ ہو, اللہ کی طرف رجوع نہ ہو, اس وقت مصائب مؤثر ہوتی. تو مصیبتیں آنی تو لازمی ہے, وہ اس عالم کا خاصہ. اس مادے کی خصوصیت ہے تغیر, تو اس مادے میں تغیر پیدا ہوگا, کبھی دن کبھی رات, کبھی سردی کبھی گرمی, کبھی صحت کبھی مرض, کبھی تعمیر کبھی تخلیق. مادہ ایک حالت پہ نہیں رہ سکتا. تو جب مادی جہان میں ہے تو مصیبت میں تغیر کا آنا لازمی, لیکن یہ تغیرات مصیبت نہیں. بخار جانا مصیبت نہیں, مفلسی مصیبت نہیں. دل کا متاثر ہونا اس سے یہ ہے مصیبت. اگر ساری مصیبتیں ہوں اور دل سے اثر نہ ہو تو ایک بھی مصیبت نہیں. اگر بخار جا رہا ہے آپ بے حد مفلی تو پائی ہاتھ میں نہ ہو, مگر مطمئن اللہ پر بھروسہ کیے رہے, وہ کسی بھی مصیبت میں نہیں جائے, ایک بھی پیسہ ہاتھ میں نہ ہو. تو پیسہ نعمت نہیں ہے, اصل میں نعمت ہے وہ قلب کا اطمینان, قلب کا سکون. اگر قلب میں پراگندگی ہے تو کروڑوں روپیہ پاس ہو تب بھی مصیبت زدہ ہے. اور ایک پائی پاس میں ہو اور دل مگن اور مطمئن ہے وہ راحت میں ہے، وہ نعمت میں ہے. تو راحت اور مصیبت قلب کی صفت ہے، مال کی صفت نہیں. یہ تو وسائل ہیں، ذرائع ہیں نعمتوں کے، راحتوں کے. راحت اصل میں قلب ہے. آپ جیل خانے کو مصیبت سمجھتے ہیں، لیکن اگر ایک اللہ والا اللہ کے نام پر گرفتار ہو کے جیل بھیج دیا جائے، وہ مگن اور مطمئن ہے، وہ کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، تو جیل خانہ اس کے لیے کیا مصیبت تھی، وہ تو وہاں بھی جا کے مطمئن. آپ سمجھ دیں کہ مسلم کی مصیبت ہے، لاکھوں اہل اللہ ملیں گے کہ پیسہ دے دو انہیں تو ان پہ مصیبت گزرتی ہے کہ بھائی پڑے ہٹاؤ کس وبال میں پڑے. تو ناداری مصیبت کیا ان کے لیے نعمت. تو نعمت اور مصیبت کا تعلق قلم سے ہے، نہ مکان سے، نہ مال سے، نہ لباس سے. قلب مطمئن ہے تو آدمی نعمت میں ہے، قلب پریشان ہے تو آدمی مصیبت میں ہے. اصل چیز یہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بتلایا کہ مصیبتوں کے تیروں سے اگر بچنا چاہو تو اس کی صورت یہ نہیں ہے کہ تم آسمان کے نیچے سے نکل جاؤ، زمین سے بھاگ جاؤ، یہ ممکن نہیں. تیر برسیں گے، آئیں گے، اپنے دل کو ایسا کر لو کہ مصیبت اثر نہ کر سکے. اور یہ جب ہوگی، جب دل لگا ہوا ہو اللہ کے اندر، اس سے مادیات اثر نہیں کر سکے. تو اہل اللہ کے قلوب ہر آیت میں مطمئن رہتے ہیں، مگن رہتے ہیں. وہ لاکھ لکھپتی بن جائیں جب مطمئن، اور نادار بن جائیں جب مطمئن. اس لیے کہ ان کے اطمینان کا تعلق نہ دولت سے ہے، نہ ناداری سے ہے، وہ تو اللہ کی ذات سے ہے، اور وہ ہر حالت میں یکساں. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ قدس اللہ سرہ جب مکہ معظمہ پہنچے، فتوحات کے دروازے کھلے، لوگ ہدایہ اور تحف لے لے کر آنے شروع ہوئے، تو پہنچے تھے بالکل مفلسی کی حالت میں، ایک بھی پائی پاس نہیں. ہجرت کر کے گئے تھے، گلا وطن ہو کے گئے تھے. جہاد کے سلسلے میں برطانوی گورنمنٹ نے وارنٹ جاری کیا تھا ان کے نام، تو وہ پوسٹ ہو کر گئے. ساز و سامان لے جانے کا کوئی سوال ہی نہیں، لیکن علم کی دولت قلب میں تھی، معرفت کی دولت قلب میں تھی. لوگ متوجہ ہوئے، بیعت ہونے شروع ہوئے. لوگ فتوحات کا دروازہ کھلا، تو گھر میں ہزاروں روپے دولت میں بھرے ہوئے ہیں، سامان رکھا ہوا، لباس، یہ وہ. بھر گیا گھر چند دن کے بعد. چوروں نے بھی اندازہ کیا کہ حضرت کے یہاں بہت سی دولت جمع ہو گئی. تو چور آئے چوری کرنے کے لیے، حضرت تہجد پہ ہوئے، انہیں خبر نہیں تھی کہ مالک مکان تہجد میں. وہ اپنا سمیت ہے، کپڑے بھی جمع کیے، ہزاروں روپے کا لباس رکھا ہوا تھا وہ جمع کیا، برتن، یہ وہ. حضرت دیکھ رہے ہیں، جب وہ گٹھلیاں بنا کے لے جانے لگے تو فرمایا کہ گدھو اور احمقو، تمہیں تو چوری کرنی بھی نہ آئی، جو لے جانے کی چیز تھی وہ تو چھوڑ دی تم نے، یہ کپڑے رکھ کے لے جانے لگے. اب وہ چور بھی کھٹ کے بھاگنے، فرمایا بھاگو مت، تمہاری خیر خائی بھی کہہ رہا ہوں، نہ بھاگو لو. اب وہ متوجہ ہوں گے، کیا کہیں گے حضرت؟ فرمایا کہ کم وقت اصل لے جانے کی بھی نقدی ہے، کئی ہزار روپیہ رکھا ہے وہاں فلا الماری میں، وہ دیکھا ہی نہیں. اب وہ چور شرمندہ بھی ہوئے، مگر بارہ چور کے دل میں تو ہوس ہوتی ہے، وہاں شرمندگی ہو، کیا کام. حضرت نے اشارہ کیا، وہ تالا بھی کھلا ہوا تھا، چوروں نے جا کے دیا تو واقعی ہزاروں روپیہ تھا، لے کے اپنے چل دیا. حضرت نے کیا کام کیا، جب سارا گھر صاف ہو گیا، نہ کپڑا رہا، نہ برتن، نہ نقدی، آئے مصلی پہ، دو رکعت نفل پڑھی اور کہا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، آج تو نے اپنے لیے مجھے فارغ کر دیا، یہ سارا وبال مجھ سے ہٹ گیا، شکر اللہ. بہت خوش. اب صبح کو یہ ہوا کہ چوروں نے وہ مال لے جا کے رکھا نیلام کی جگہ، اور ادھر سارے مکے میں چوری تھی کہ حضرت حاجی صاحب کے یہاں چوری ہو گئی، مال چلا گیا، تمام خدام مریدین پریشان. جب وہ مال آیا نیلام گاہ کے اوپر، مریدین نے پہچان لیا کہ جو حضرت کا مال. مخبری ہوئی، سارے چور پکڑے گئے، نقدی بھی مل گئی، دولت بھی مل گئی، کپڑے بھی. پولیس نے لا کے وہ سارا سامان حضرت کے سامنے پیش کیا. اب اٹھتے جیسے کوئی منتظر بیٹھا ہو، جہاں کپڑے رکھے تھے وہاں کپڑے لگائے، نقد کو نقدی کی جگہ پہنچایا، برتن برتنوں کی جگہ، جیسے معلوم ہو بڑا انتظار. اور سارے گھر کو درست کر کے اور پھر مسلے پہ آ کے آیا اللہ تیرا شکر ہے میری چیز سنے پھر مجھے واپس دی. تو عبدیت اور بندگی یہ ہے کہ ہر حالت میں آدمی اپنے اللہ سے راضی رہے, کروڑ پتی بنے جب بھی راضی اور مفلس بنے جب بھی راضی. یہ جب ہوگا کہ دل کا تعلق دولت سے نہ ہو دولت دینے والے سے ہو, تو ہر حالت میں آدمی نعمت میں رہے گا راحت میں رہے گا. یہ ساری نصیبتیں آتی ہیں اللہ سے کٹ کر دوسروں سے واسطہ پیدا کرنے. دولت بنا شبہ اللہ کی نعمت, مگر خادم تو ہے مخدوم تو نہیں, قبلہ اور کعبہ تو نہیں ہے دولت کے کی پوجا کرنے لگے آدمی. ایک استعمال اسی ہے, اپنے لیے بھی استعمال کرے, اپنے بھائیوں کے لیے بھی استعمال کرے, اپنی قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے. اس لیے دی گئی دولت کہ کعبہ بنا کے تھوڑا ہی دے دی گئی دولت کے لگے آدمی دنڈوت کرنے اس کے سامنے. ایسا کرے گا تو پھر وہ اس کا برا نتیجہ پائے. تو مومن کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم بھکمگے بن جاؤ مفلس بن جاؤ, نہیں. قسم الحلال فریضۃ بعد الفریضہ فرمایا گیا کہ حلال کی کمائی نمازوں کے بعد سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ کماؤ حلال مال کماؤ. ایسے بن کر مت رہو کہ دوسروں سے مانگ کے کھاؤ, ایسے بن کے رہو کہ دوسروں کو دے کر اور کھلا کر کھاؤ. تو یہ بھی فرمایا گیا کہ اسلام یوں کہتا ہے کہ تم بھیک مانگے بنو. یہ بھی نہیں کہا کہ اسلام کہتا ہے کہ تم ہوسناک بن جاؤ کہ کوئی حد ہی نہ ہو. جیسے حدیث میں فرما دیا کہ اگر ہم ایک جنگل بھر کے دے دیں بنی آدم کو تو لب تک آسانی ہے, کہے گا یا اللہ میاں یہ جو سونے کا جنگل دیا یہ کافی نہیں, ایک جنگل اور دے دوں, اور دو جمع ہوں گے کہے گا تیسرا اور دے دوں. یہ بھی نہیں بتلا کہ تم ہوسناک بنو, اور یہ بھی نہیں بتلا کہ تم بھوک مگے اور مفلس بنو. کمائی بتلائی, کمائی میں اللہ برکت دے لکھپتی بنا دے شکر. لیکن اس دولت کو اپنا قبلہ اور کعبہ مخلوق مت بناؤ خادم کا, یہ تعلیم بھی ہے. اگر بنا لیا اس کو مخدوم کہ دل اللہ سے کٹ کر اس میں لگے گا, اور دولت کسی کے ساتھ وفا کرتی نہیں تو جسے معبود بنایا تھا وہی بھی پوچھے گا تمہیں تو وہ عبادت رائے گا چلی جائے گی. اور اگر اللہ کو معبود بنایا اس کی بارگاہ شرف کی ہے, وہ ہر حالت میں اپنے بندے کا معین و مددگار ہے. دولت رہے گی جب بھی مدد کرے گا, چلی جائے گی جب بھی مدد کرے گا, تو بندے کے قلب کا سکون اور اطمینان نہیں جا سکتا. یہ جو پرابندگی پریشانی ہے قلوب میں, یہ جبھی تک ہے کہ جب تک تعلق معاللہ مضبوط نہ ہو. وسائل پر نظر ہو, وسائل میں اٹکا اچھا رہے آدمی تو ایک وسیلہ آیا ایک گیا تو پریشان کے اس وسیلے کو پکڑا تھا وہ چلا گیا. تم سب کو چھوڑ کے ایک کو کیوں نہیں پکڑ لیتے جو اللہ رب العزت سے سارے کام بنے. ایک مثال یاد آئی ہارون رشید نے دربار کیا, اور آپ جانتے ہیں کیسے دبدبے کا بادشاہ تھا ہارون رشید. اس نے اعلان کیا اپنے دربار میں کہ آج جو بھی مجھ سے کچھ مانگے گا میں وہ دوں گا. اسی وقت عمر آئے دربار کھڑے ہوئے, کسی نے کہا مجھے 10,00,000 روپیہ دے دی, اس نے حکم دیا کہ دے دی. کسی نے کہا مجھے گورنر بنا دیجیے فلاں صوبے کا, اس نے حکم دیا کہ بنا دے. کسی نے قلعہ مانگا, کسی نے دولت مانگی, کسی نے شہر, کسی نے حکومت, کسی نے عہدہ, جس نے جو مانگا وہ. ہارون رشید کی اس پر ایک باندھی بورسل جھل رہی تھی مکھیاں اڑانے کے لیے پنکھا. ہارون نے باندھی سے کہا تو نے کچھ نہیں مانگا. اس نے کہا انہیں ہم اب گدھوں کو نبٹنے کو پھر میں مانگوں. میں کہا اچھا یہ میرے دربار کے عمرا بلا سب احمد دے دیں گے, سب بے وقوف پاگل ہیں. ہارون کو برا بھی معلوم ہوا کہ میرے وزیروں کو امیروں کو سب نے اس نے احمد پر گدھا بتلا دیا. اسے غصہ بھی آ, مگر اس نے کہا عورت ذات ہے جس سے کیا جھٹکے پی جائے. باہر آئے ہارون نے کہا تم نے کچھ نہیں مانگا. انہوں نے کہا حضور یہ احمد گدھے نبٹ لیں اس کے بعد میں مانگوں. جب وہ سارے نبٹ لیے, ہر ایک کی منہ مانگی مراد مل گئی, کسی کو قلعہ, کسی کو دولت, کسی کو زر و جواہر, عہدہ, جب سب نبٹ گئے, اب ہارون نے کہا باندھی سے کہ اب تو یہ نبٹ گئے جو تیرے نزدیک احمد گدھے, اب تو مانگ. اس نے کہا آپ دیں گے مجھے تو میں مانگوں گی. میرا تو وعدہ ہے اعلان, اس نے ہارون کی کمر پہ ہاتھ رکھ دیا کہ میں تو آپ کو مانتا ہوں بس آپ میرے ہو جائیں میرے لیے. اس وہ جب آپ میرے تو قلعہ بھی میرا, حکومت بھی میری, عہدے بھی میرے, دولت بھی. یہ سارے احمق تھے, کسی نے دولت لی تو قلعہ نہ ملا, بادشاہ نہ ملا, کسی نے قلعہ لیا تو دولت نہ ملی. میں ایسی چیز لیتی ہوں کہ ساری چیزیں مجھے مل جائیں, میں تو آپ کو جاتی ہوں. واقعی میں باندھی دانش مند نہیں تھی, باقی سارے احمق لگے نہیں. یہی صورت ہماری ہے کہ ایک تو وہ ہے کہ کسی نے یہ مانگا, کسی نے ایک وسیلہ, کسی نے ایک واسطہ, کوئی ملا نہ ملا. اور اہل اللہ وہ ہیں جنہوں نے کہا ہم کچھ نہیں چاہتے, ہم تو حضور آپ کو چاہتے ہیں. من کان للہ کان اللہ لہ, جس کا اللہ ہو گیا اس کے سب ہو جاتے ہیں, جو اللہ کا ہو رہتا ہے ساری دنیا اس کی ہو رہتی ہے. سارا علاج بھرپور یہ ہے کہ صحیح معنی میں مسلم بن جائے, صحیح مسلم بن جائے. اور صحیح مسلم کے معنی کتاب بن جانے کی نہیں, صحیح مسلم کتاب بھی ہے, جماعت رائے عقل بن جائے. یعنی صحیح معنی میں مسلمان بن جائے کہ اسلام رچا ہوا ہو, اسلام گھر کر لے اس کے دل میں, اوڑھنا اور بچانا اسلام بن جائے, چلنا اور پھرنا اسلام بن جائے, کھانا اور پہننا اسلام بن جائے. جیسے حضور نے دعا مانگی ہے کہ اللہم اجعل الاسلام منتہا رضائی, اے اللہ میری انتہا سے انتہائی رضا بس اسلام کو بنا دے کہ اس کے سوا میں کچھ نہ چاہوں. اس درجے میں جب رچ جائے اور قلب میں بھر کر جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس قلب کے اوپر اثر نہیں کر سکتی. ہم نے اپنے علوم کو ضرور بنا لیا ہے تعلق خدا کا چھوڑ کر, اس لیے ہر چیز مؤثر ہوتی ہے, ہر چیز سے ڈرتے ہیں. تم ایک سے ڈرنا شروع کرو سب سے ڈر بن جاؤ, اور سب سے ڈرو گے ایک سے نہیں ڈرو گے تو سب سے ڈرنا پڑے گا, ہر وہ ڈر خوف ہی سوار رہے گا قلب کے اوپر. اس واسطے تعلق اس ذات سے مضبوط کرو جو قوتوں کا خزانہ ہے, سر چشمہ ہے, اس سے معاملہ صحیح رہے گا جو سب کچھ ملے. مثال کے طور پہ قرن اول ہے, صحابہ نے ایک ہی سے تعلق پیش کیا, حضور نے آ کے قلوبی کا رخ تو بدل دیا. 124,000 لشکر صحابہ کا تیار ہوا, جن کے قلوب ادھر کے ہٹ کے ادھر پہنچ گئے. انقلاب عظیم برپا ہو گیا کہ پہلے دیکھ ہے کہ زمین کو, اب دیکھنے لگے عرش عظیم کو. یہ فرق ہو گیا جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوا تو وہی قوم جس کو دنیا کی قومیں حقارت سے دیکھتی تھی, کوئی کہتا تھا مینگلیوں کے کھیلنے والے, کوئی کہتا تھا اونٹوں کے چرانے والے, کوئی کہتا تھا آپس میں لڑنے والے, کوئی زمین کو رسوا. وہ قوم جب اللہ سے واسطہ صحیح کر لیا تو اتنی مضبوط ہوئی کہ قیصر و کسریٰ کے تخت الٹ دیے.
ممتاز علماء کرام کی تقاریر کے قابل اعتماد کیسٹوں کا مرکز توک الاسلام کیسٹ سینٹر دیوبند, پتہ یاد رکھیے توک الاسلام کیسٹ سینٹر دیوبند UP.
حکومت تہوبالہ ہو گئی, وہ کہ جن کا نام جہلائے عرب تھا ان کا نام ہو گیا صحابہ کرام, جس زمانے کا نام زمانے جاہلیت تھا اس کا نام ہو گیا خیر القرون. یہ انقلاب عظیم تعلق مع اللہ سے پیدا ہوا, ان کے خزانے میں, ان کے کتب خانے میں قرآن کے سوا اور کوئی کتاب نہیں تھی, یا پیغمبر کی ذات تھی یا اللہ کا کلام. کسی سے پڑھے امام مالک اسی کو فرماتے ہیں کہ لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها, اس امت کے اخیر کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہو سکتی ہے جس سے امت کے اول کی اصلاح ہوئی ہے. تو اول طبقے کی اصلاح قرآن سے ہوئی, آج بھی اگر اصلاح ہوگی امت مسلمہ کی تو قرآن ہی سے ہو سکتی ہے, انہیں کے اصول پر چلنے سے ہے. اور آج اس اصول کو جبکہ دنیا کی دوسری قومیں بھی اختیار کرنے پر مجبور ہو رہی ہیں کہ آخر مسلمانوں پہ کیا مصیبت آئی کہ وہ اپنے گھر کو لٹا رہے ہیں دوسروں کے لیے, خود ہی دیکھ. ہماری مثال ایسی ہو گئی جیسے عارف رومی نے کہا ہے کہ جب سبد پورنا چورا بر سر پہ سر, تو ہمیں جوئی لبے نادر بدل, ڈوکڑا بھرا ہوا روٹیوں کا سر کے اوپر ہے اور گھر گھر بھیک مانگ کے پھر رہے ہیں کہ ہمیں ٹکڑا دو, ہمیں بھیک دو. آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ دنیا کی اقوام کے آگے کسی سے کہتے ہیں ہمیں تمدن کی بھیک دے دو, کسی سے کہتے ہیں ہمیں اپنی تہذیب کی بھیک دے دو, اسی سے کہتے ہیں ہمیں اپنے افکار و خیالات کی جیت دے دو، حالانکہ وہ بہتر سے بہتر غذائیں سر کے اوپر ٹوکرے میں رکھتی ہیں وہ قرآن کریم. یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اس قرآن کو کھول کر دیکھ لیں کہ اس میں تمدن اور تہذیب اور دین و دیانت سب کے اصول سکھلا دیے گئے، اور ایسے جو دنیا کی اقوام خود مجبور ہو رہی ہیں اس طرف آنے کے لیے. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی مصیبت آ جائے، مسلمان تو ہمیشہ زندہ ہی آئے مصیبتوں کے اندر. مسلم مسلمان کے معنی یہ ہے کہ مصیبتوں میں گھر کر پھر نعمت و راحت پیدا کرے، کسی مصیبتوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو مصیبتوں پر غالب آنے والا ہے، نہ کہ مصیبتوں پر اپنے اوپر سوال کرنے والا. اکبر نے خوب کہا ہے قوم کو خطاب کر کے کہ کیا ہوا، آج جو بدلا ہے زمانے نے تجھے، زمانے نے تم کو بدل دیا. یہ کون سی بڑی بات تھی؟ کیا ہوا آج جو بدلا ہے زمانے نے تجھے، کہ تمہارا رخ بھی بدل دیا، تمہارے قلوب بھی بدل دیا، تم بھی زمانے کے پیچھے لگ لیے. تو اس کی شکایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا ہوا آج جو بدلا ہے زمانے نے تجھے، مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتے ہیں. تو مردان یہ نہیں ہے کہ زمانے سے مغلوب ہو، مرد وہ ہے کہ زمانے کو لوٹ لے اور پلٹ لے. اور وہ جب پلٹے گا کہ جب اپنے اصول پر، اپنے کردار پر، اپنے کیریکٹر پر قائم ہو. جو بھی آپ تعمیر بنائیں گے اگر اپنی بنیادوں پر ہوگی تعمیر مضبوط رہے گی، اور اگر زمین دوسرے کی اور دوسرے کی زمین میں بنیادیں بھر کے اس کی بنیاد سے عمارت کھڑی کی، وہ چل کہے گا ملبہ اٹھاؤ زمین میری ہے بنیادیں میری. تو آپ تعمیر کر رہے ہیں دوسروں کی بنیادوں پر، اپنی بنیاد پر کیوں نہیں اپنی تعمیر کرتے کہ کوئی دوسرا دعوے دار نہ تھا. تو خود اپنی بنیادیں مضبوط کی گئے تعمیری طور پر، کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں، کسی کی تخریب کی ضرورت نہیں، کسی کو تان دینے کی ضرورت نہیں، اپنے کو بنانے کی ضرورت ہے، اپنی تعمیر کی ضرورت ہے کہ اخلاق بھی ہمارے صحیح ہیں، علم بھی ہمارے اندر آئے، ہمت و عزم اور استقلال بھی ہمارے اندر آئے. جب ہمارے اندر چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو دنیا کی قوموں کو خام خواہ عداوت نہیں ہے. آپ کوئی بھی قوم ہو، ایشیا کی ہو یا یوروپ کی ہو، جب آپ برا کردار پیش کریں گے وہ آپ کے ساتھ برا معاملہ کریں گے، آپ اچھا کردار پیش کریں گے آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے. برنارڈ شا جو بہت بڑا فلسفی ابھی گزرا ہے لندن کا، وہ آپ بہت ہی بڑا اپنی قوم میں موفر ہے کہ اس کا ایک ایک جملہ ایک نوٹ کی برابر سمجھا جاتا تھا، ہزار روپے میں اسے فروخت کر دو، اس کے ایک ایک عجیبانہ جملے تھے. تو بہت بڑا عجیب، بہت بڑا ماہر. اس سے آ کر سوال کیا، چند سوال کرنے والوں نے با گہرا سوال کیا، کہا کہ دنیا میں آپ نے سب سے اچھی چیز کیا دیکھی اور سب سے بری چیز کیا دیکھی. بہت گہرا سوال تھا، وہ پوری دنیا کو لپیٹ لیا ایک سوال کے اندر. آپ نے سب سے اچھی چیز کیا پائی دنیا کے اندر، سب سے بری چیز کیا پائی. جواب بھی اس نے دیا تو بڑا گہرا دیا. اس نے کہا میں نے سب سے اچھی چیز دنیا میں اسلام کو پایا، اور سب سے بری چیز اس زمانے کے مسلمانوں کو پایا. اسلام جا رہا ہے مشرق کی طرف، مسلمان جا رہے ہیں مغرب کی طرف. وہ جا رہا ہے آسمان کی طرف، یہ جا رہے ہیں زمین کی طرف. اسلام کو ایک بت بنا رکھا ہے اور کہتے ہیں جب الیکشن آیا تو اسلام خطرے میں، جب کوئی موقع عہدے کا تو اسلام خطرے میں. تو اسلام کوئی بت ہے یا کوئی تصویر ہے کہ وہ سامنے کھڑا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ ہے اسلام، اس کی حفاظت سے. بھائی اسلام کے اصول اور عقائد اور عمل کا نام ہے، وہ کوئی بت نہیں. اسے اپنے اندر رچا لو بس اسلام محفوظ ہو گیا. شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام خطرے میں، اسلام کوئی تصویر نہیں کہ آپ اسے بچائیں گے. تو اسلام کوئی الگ نہیں ہے آپ کے، اس کو اپنے اندر رچا کر پیوست کر لو بس اسلام محفوظ ہو گیا. اور شور مچاتے رہو کہ اسلام غیر محفوظ ہے، وہ غیر محفوظ نہیں، وہ تو اللہ کا دین ہے. آپ اپنی حفاظت کی فکر کریں، وہ تو رہے گا محفوظ. اس کی حفاظت کا ذمہ اور گارنٹی تو اللہ نے دی، فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ہم نے یہ قرآن اتارا ہے، ہم حفاظت کے ذمہ دار. تو وہ تو آپ کا محتاج نہیں حفاظت کرنے میں، وہ تو حفاظت کرنے والا حفاظت کرے گا. آپ اپنی حفاظت کی فکر کریں, اور اس حفاظت کا طریقہ کیا ہے اپنی, کہ جو محفوظ ہے اس کا دامن پکڑ لو, آپ بھی محفوظ ہو جاؤ, اس کے دامن سے الگ رہو گے آپ غیر محفوظ. وہ ایک کیوٹی کا کی حکایت ہے, حکایت کے لیے ضروری نہیں کہ واقعہ ہو, ایک تمثیل ہے. بمبئی میں تھی ایک کیوٹی, فرض کر لیجیے فرض ہی کرنا تھا, اس کا جیت آگے میں حج کر لوں گا. اب ظاہر بات ہے کہ سات سمندر بیچ میں ہزاروں پہاڑ جنگل, بیچاری کیوٹی اس کی دشا تھی کیا, اور وہ کیسے پہنچ سکتی تھی حجاز اور مکہ مکرمہ, مگر عزم کیا اس نے, جانے بھی کوئی سبیل نہیں تھی. اسے یہ پتا چلا کہ حرم شریف میں جو کبوتر رہتے ہیں, اتفاق سے کبوتر ہو کے بمبئی میں آ گیا بس, اور وہ اسی گھر میں ہے جہاں میں بیٹھی ہوں. اس نے چپکے سے جا کے ایک تدبیر کی کہ جا کے کبوتر کے پنجے کو لپٹ گئی. کبوتر اڑ کے حرم میں پہنچا, بھی کیوٹی بھی حرم میں موجود, ساتوں سمندر بھی پار ہو گئے, دریا بھی پار ہو گئے. تو کیوٹی کی کوئی بساط اور طاقت نہیں تھی کہ حرم میں پہنچے, کبوتر حرم کا تھا, اس کا واسطہ لیا تو پہنچ گئی. ہم میں بھی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تک پہنچیں, لیکن اللہ نے ایک رسی لٹکائی جس کا نام قرآن کریم ہے. یہ حرم کا کبوتر ہے, اس کے پنجوں سے لپٹ جاؤ, جب یہ اوپر جائے گا تم بھی عرش تک پہنچ جاؤ گے لپٹ کر. تو اسلام کی حفاظت کے نعرے مت بلند کرو, اسلام کا دامن مضبوطی سے تھام لو. جہاں اسلام جائے گا وہاں تم بھی جاؤ, اسلام جائے گا اس کے پاس جس کا اسلام, لہذا تم بھی وہاں پہنچ جاؤ گے. ایمان جائے گا اس کے بعد جس کا نام مومن اور وہ اللہ ہے, تم بھی پہنچ جاؤ گے. اسلام کو اپنا اوہنا بچھانا بنا لیا جائے تو سو تدبیروں کی یہی ایک تدبیر ہے. دنیا بھر کے تکلفات میں پڑھنا, دنیا بھر کی تدابیر میں غور کرنا, نقالی کرنا دنیا کی اقوام کی تدابیر میں, اس سے نہیں چلے گا کام. جو گھر کی چیز ہے مختصر ہے کہ ایک کا دامن مضبوط پکڑ لو, یک تدبیر محکم دیے, ایک کو مضبوط تھام لو گے سب تابع ہو جائیں. اللہ کو مضبوط تھام لو, جیسے ابھی ہمارے مفتی صاحب نے حدیث پڑھی تھی کہ خود حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انی ہن اللہ انا مالک الملوک و ملک القلوب, میں بادشاہوں کا بھی مالک ہوں, قلوب پر بھی میری حکومت ہے. جب کوئی قوم میری نافرمانی کرتی ہے, میں دنیا کی اقوام میں اس کی عداوت ڈال دیتا ہوں, وہ جلاد بن کے کھڑی ہو جاتی ہیں, قتل و غارت کرتی ہیں, دباتی ہیں, ظلم کرتی ہیں, وہ در حقیقت میری طرف سے جلاد ہوتے ہیں جو سزائے دیتے ہیں اعمال کی اور کرتوت. حدیث میں اعمالکم اعمالکم, تمہارے غمال اور حکام تمہارے اعمال ہیں, جیسا عمل کرو گے ویسے ہی حاکم دیے جائیں. تو فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچے تو تم نہ ان کے لیے بد دعا کرو, نہ ان کی طرح متوجہ ہو, نہ ان کی تقریر کی فکر کرو, انہیں چھوڑ دو اپنی آئے, تم میرے ساتھ معاملہ صحیح کر لو. میں دلوں کا بادشاہ ہوں, عداوت کے بجائے انہیں اقوام کے قلوب میں محبت ڈال دی, اب تک دشمن تھی اب وہ خادم بن جائیں گے. تو سیدھی تدبیر کے اختیار نہیں کرتے لو کہ بھائی ایک سے واسطہ رکھ لیں تاکہ دنیا بھر پہ بھائی ہو جائیں, وہ دنیا کو لپیٹ میں لینا چاہتے ہیں, وہ ادھر سے پکڑا ادھر سے نکل گئی, ادھر سے پکڑا ادھر سے نکل گئی, قابو میں نہیں آتی. ایک کچا سوت ہے, جس کی کیا ضرورت ہے کہ کچے سوت میں الجھے, بھائی ایک دروازے کو مضبوط پکڑ لے وہ سارا سلجھ جائے گا. کچھ جیسے اکبر نے کہا ہے کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں, دور کو سلجھا رہا ہے پر سیرا ملتا نہیں, ادھر سے سلجھاتا ہے ضرورت جاتا ہے, وہی ہماری حالت. اس کی ضرورت نہیں کہ سلجھاؤ الجھاؤ کے دار و گیر میں مبتلا ہو آدمی, بس ایک سے اپنا تعلق قائم کر لے, جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کا تعلق, صحابہ کرام کا تعلق, ربانیوں کا تعلق, وہ ایک ہی کار ساز اور مشکل کچھ آئے وہی سارے راستے درست کر دے. ان تنصر اللہ ینصرکم و یثبت اقدامکم, تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. فذکرونی اذکرکم, تم میری یاد کرو گے میں تمہاری یاد کروں گا, تم مجھے بھلا دو گے میں بھی تمہیں بھلا دوں گا. یکدرگیر محکم گیر, تو غرض حاصل یہ نکلا کہ مشکلات کوئی اہم چیز نہیں, مشکلات تو زمانے کا حادثہ ہے, اگر مشکلات ہٹ جائیں تو دنیا دنیا رہے تو جنت بن جائے, اور ہے دنیا, رہنا دنیا میں, جب جنت میں جائیں گے, جب دیکھی جائے گی تو آدمی یہ چاہے کوئی مصیبت نہ ہو تو اسے انتقال فرما جانا چاہیے, اسے جنت میں پہنچ جانا چاہیے, لیکن دنیا میں رہنے کا خواہش مند ہے یہ چاہے مصیبت نہ ہو تو ان خیالت کو محالت کو ضرور یہ نہیں ہو سکتا, دنیا میں تو آئیں گی مصیبتیں تو مشکلات میں چلیں گی, مشکلات میں رستہ یہ ہے کہ مشکلات سے آدمی ان کا ہمدم و ہمساز بن جائے, انہیں خود اپنی طبیعت ثانیہ بنا لے اور استقبال کرے مصیبت سے, کہے آج اتنا تو یہاں آ میں تیار ہوں کھانے, اس لیے کہ میرا واسطہ تجھ سے نہیں, میرا واسطہ میرے مالک سے ہے, مجھے کوئی فکر نہیں, ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے حضور نے قبر کے ہولناک حالات بیان فرمائے کہ منکر نکیر آئیں گے تو ان کی شکلیں ہیبت ناک ہوں گی, درامدی ہوں گی, قبر دبائے گی, اندھیرا ہوگا, ظلمت ہوگی. اب کیا رسول اللہ ہماری عقل بھی صحیح سالم ہوگی؟ تو فرما ہاں, کیوں اب کہیں کی ضرورت نہیں, ہمیں کوئی فکر نہیں, آ جائے مصیبت اندھیری منکر نکیر کسی صورت میں آئے, جب عقل صحیح سالم میں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. عقل کی مراد یہ عقل معاش نہیں تھی جس سے آپ موٹر اور ہوائی جہاز بنا لیں, عقل سے مراد اپنے معاش کی یعنی معرفت خداوند کی, تعلق معاللہ, کہ جب اللہ سے ہمارا واسطہ صحیح ہے تو منکر نکیر کیا کر لیں گے ہمارے, اور قبر کی ظلمت کیا کر لیں گے ہمارے. وہ نور ہے نور اس سماوات ورد, وہ خود روشنی پیدا فرما دے. کہ ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہزار مصیبتیں آئیں ہم کہہ دیں آؤ, استقبال کریں مصیبت سے, کہیں آج اتنا آنا ہے, ہمیں کوئی فکر نہیں, اس لیے کہ ہمارا تیرے سے واسطہ نہیں, ہمارا تو اوپر والے سے واسطہ, جب وہ ساتھ ہے تو تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے. سیدھا علاج یہ ہے کہ آدمی مسلم بن جائے, یعنی اسلام کو رچا لے اپنے اندر, تو انشاءاللہ ساری مصیبتوں کا خود بخود. تو ہمارا طلب گھر, ہماری اجتماعی زندگی, ہمارا اجتماعی مکان, اگر پانی تدابیر سوچنے کے لیے ہو, علم و معرفت کی روشنی میں اپنے راستے ڈھونڈنے کا ہو تو مبارک ہے. پھر یہ کھانا بھی مبارک, یہ جمع ہونا بھی مبارک, یہ اجتماعی زندگی, یہ خوب, اور یہ دنیا بھی, یہ تو پھر آخرت بن جائے گی. تو بہرحال ہمیں تو عادل فائدہ یہ ہوا کہ جو وقت دعوت لی تھی کرم گھر میں آئے اور خوب اچھی نعمتیں حاصل ہوئیں, اور تیسری نعمت یہ ہے کہ آپ حضرات کی ملاقات نصیب ہوئی, اپنے کہنے کا موقع ملا, آپ کی سننے کی بات کا موقع ملا. یہ مسلمانوں کا ایک اجتماعی معاملہ ہے کہ ایک دوسرے کے درد اور دکھ کو سنے اور اس کے علاج پر غور کرے, یہی قلم گھر کا موضوع ہے اور مقصد ہے. وسائل کے درد کے نسل, روٹی بھی صحیح, مرغ بھی صحیح, ماہی بھی صحیح, سب کچھ صحیح, مگر اصل نسب العین یہ ہے, یہ اگر ہے اس کے ساتھ سب چیزیں نک جائیں گی, اور اگر نسب العین نہیں تو پھر یہ سب چیزیں وبال بن جاتی ہیں, مصیبت بن جاتی ہیں. اس واسطے یہ چند جملے میں نے عرض کیے. ہمارے صدر محترم نے یہ فرمایا تھا کہ چاہے دو گھنٹے ہو, اور ہمارے مولانا بایزید نے یہ کہا تھا کہ یوں کہنا چاہیے کہ چاہے 15 منٹ ہو, تو ہم نے دونوں کال جمع کر دیے, 15 منٹ بھی ہو گئے, اکثر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بھی ہو گیا,
2 گھنٹے کے قریب ہو گیا.
بس تو ٹھیک ہے ماشاء اللہ, ان کی بات بھی صحیح, آپ کی بات بھی صحیح, ہم دونوں کے مستمع رہے. اب بہرحال میں ختم کرتا ہوں, اور جو کہنے کی بات تھی وہ عرض کر دی گئی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو اسلام پر چلائے, اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع نصیب فرمائے, صحابہ کا راستہ ہمارا راستہ بنا دے, ہماری دنیا بھی درست فرما دے, ہماری آخرت بھی درست فرما دے, ہماری مشکلات و مصائب کو بھی اللہ دفع فرما دے, ہمیں مطمئن القلوب بنائے, ہم کو راضی برضا بنائے, ہم کو ایک صالح متبع عبد بنائے اپنا. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن, اللهم وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.